المؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. مومنین مرد اور مومنین عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہے. کس چیز سے مدد کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہوتے ہیں. یہی لوگ ہیں، اللہ یقیناً ان پر رحم فرماتا ہے، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. آیت نمبر 71، پارا نمبر 10 اور سورہ توبہ کی یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی. اللہ کا یہ قانون رہا ہے، جب کبھی اللہ پاک کوئی آیت عذاب کی، جہنم کی، یا کافروں کی، یا منافقین کی بیان فرماتے ہیں، تو اس کو بیان ایکسپلین کرنے کے بعد فوراً پھر اس کے مقابل میں جنت کی آیت، جنت کی نعمتوں کی آیت، مومنین کی آیت، اور مومنین کو کیا مدد کی گئی، اس کی آیت اللہ پاک بیان فرماتے ہیں. گویا پہلے ترہیب ہے، بعد میں ترغیب ہے. گویا پہلے ڈرانے والی آیت ہے، اس کے بعد اللہ پاک ترغیب والی آیت ہے کہ مومنین تم ایمان لائے ہو، تمہیں کیا کیا ملے گا. یہ قانون ہے اللہ پاک کا، شروع قرآن سے لے کر اخیر تک. دیکھو، گزشتہ ہفتے یہ بات اللہ پاک نے بیان فرمائی تھی مثال کے طور پر، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. منافقین مرد اور منافق عورتیں، یہ ایک دوسرے کے اندر سے ہیں. لفظ بھی عجیب ہے، بعضهم من بعض ہے، ایک دوسرے کے، یعنی باطل طریقے پر مدد کرنے کے لیے، فالس طریقے پر گناہ کے کام میں مدد کرنے کے لیے یہ ایک جیسے. یاد رکھو، اللہ پاک نے عورتوں کو پیدا فرمایا، یہ بھی انسان ہی کے بدن سے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے بدن سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا فرمایا. لیفٹ سائڈ دا بلو دا ہارٹ، جو ربس کی ہڈی ہے، وہاں سے حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا. لیکن مردوں کو عورتوں کی ضرورت، عورتوں کو مردوں کی ضرورت، ایک دوسرے کی مدد سے یہ کام چلتا ہے. لیکن اللہ پاک نے مردوں کو اوور پاور رکھا ہے عورتوں پر. یہ پانچویں سپارے میں اللہ فرماتے، الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ اوور پاور ہے عورتوں پر، یعنی مردوں کی ذمہ داری زیادہ ہے بنسبت عورتوں کی. سارا باہر کا نظام، سارا سسٹم مردوں سے چلتا ہے، عورتوں سے نہیں. عورتوں کا کام اندر میں، گھر میں رہ کر تربیت ہی اولاد ہے، اور شوہر کے مکان اور چیزوں کی حفاظت ہے. اللہ، عورتوں کو پیچھے رکھو، اس لیے کہ اللہ نے ان کو پیچھے رکھا ہے. یہ حدیث فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے امیر اگر بنایا جائے گا تو عورت کو نہیں، وہ امیرہ نہیں بن سکتی، ورنہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. یہ قانون ہے اللہ کا. اور اگر تم حکومت کے کوئی بادشاہ بنانا چاہتے ہو تو عورت کو نہیں، مرد کو، اس لیے کہ عورت کی عقل آدھی ہے بنسبت مرد کے. اس لیے مسائل کے باب میں ایک مرد کی گواہی، एक ही मर्द की है, लेकिन औरत दो औरतों, दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है। गोया दोनों औरतों की आधी आधी अकल को मिलाएंगे तो एक अकल होगी, और मर्द की पूरी अकल है। इसलिए नमाज के बाप में देखो, इमाम नहीं बन सकती। अगर वो इमाम बन गई तो फिर न खुद की नमाज होगी न पीछे वालों की होगी, ये तो साफ है। और अगर इमाम मर्द है और आपके साथ औरत खड़ी हो गई तो औरत की राइट साइड वाली की भी नमाज खराब हो गई, लेफ्ट साइड वाले की भी, और औरत के पीछे जो खड़ा है उसकी भी खराब हो गई, तीन की खराब हो गई। अरे बात समझ आ रही है? इसलिए अल्लाह पाक ने सिस्टम अखिरू अन्नेसा फैन अखरहुन अल्लाह, उनको पीछे। लेकिन घरों का निजाम भी औरतों के बगैर चल नहीं सकता है। तरबियत औलाद में औरतों का दखल ज्यादा है। इसलिए सबसे पहला दर्स अगर बच्चे को मिलता है तो मां का मिलता है। मां ने अगर बच्चे को गाली सिखाई, उसको ये गाली हमेशा याद रहेगी। और मां ने अपने बच्चे को कोई नेकी का काम सिखाया तो इस बच्चे के दिमाग जो कैमरा जैसा है उसको हमेशा याद रहेगा। इसीलिए निजाम यही है कि बच्चा अपने माँ के 5-7 साल तक रहता, अगर सौहर औरत की सेपरेशन होता है तो बच्चा, क्योंकि उसकी तरबियत माँ ही कर सकती है। ये निजाम औरतों पर है, लेकिन बाहर का जितना निजाम, वरना एक अंग्रेज का कॉल है, उसने कहा कि हमारे यूरोप वालों ने औरतों को आगे बढ़ा दिया, मर्द से ज्यादा उसको तरक्की दे दी। फिर उसने आगे चलकर खुद कहा इंग्लिश में कि हमारे अगर पूरे यूरोप में से 40 मिलियन पीपल औरतों में से अगर 45 औरत अगर तुम हलाल तलाश करना चाहे तो नहीं मिल सकती है। कि माहौल बिगड़ता चला जाता है। तो अल्लाह पाक ने कुरान करीब में आदम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, मैं तुमको और हवा को नीचे जमीन पर उतारता हूं जन्नत से, लेकिन जब कमाने का जिक्र आया तो दोनों का साथ नहीं, हजरत आदम का जिक्र है, हवा का नहीं। मालूम होता है कि औरत के ऊपर जो खर्च करने की जिम्मेदारी मर्द पर है, औरत पर नहीं है। बच्चों की भी, बीवी के खर्च की, घर की, सब कुछ ये मर्द की जिम्मेदारी है। ये कुरान के अल्फाज से पता चलता है, वरना अल्लाह कहते आदम तुम और बीवी दोनों कमाओ। इसलिए यहां जो बात मैं कर रहा था कि मुनाफिकीन मर्द, मुनाफिकीन औरतें, उनमें से बाज से हैं। और आगे आज के सबक में जो है, वल्मुमिनूना वल्मुमिनातु बादुहुम मिन बाद, नहीं का औलिया उबाद, मोमिन मर्द मोमिन औरतें एक दूसरे की मददगार है। औलिया का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, वली है, हेल्पर है, मदद करने वाली है। ये कुरान के अल्फाज से मालूम होता है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, नबी का कलाम नहीं है। जैसा कि फ्रांसिस उस जमाने में कहते थे कि मोहम्मद को इनके मानने वालों ने बुट बनाया है, गोया मोहम्मद नाउज बिल्ला अपनी कौम का बुट है, ये लोग हर साल कुर्बानी करते हैं मोहम्मद नामी बुट की। फिर बाद में चलकर उनकी फ्रांसिस में कुरान का ट्रांसलेशन हुआ, हदीस का ट्रांसलेशन हुआ, तब इन्हें पता चला 70-80 ईयर्स पहले कि मोहम्मद कोई बुत नहीं, मोहम्मद तो उनका मैसेंजर है, आखिरी नबी है। तब आहिस्ता आहिस्ता माहौल बनने लगा। वरना एक फ्रांसी ने अपनी जबान में कहा कि मोहम्मद जो कुरान बयान करता है, ये सीरिया का शाम का सफर करते हैं बिजनेस करने के लिए, और वहां से बातें सीख कर आता है, फिर लोगों के सामने बयान करता है और लिखवाता है, तो ये तो लोगों की बात है। असातीरुल अव्वलीन का लफ्ज कुरान में अल्लाह ने बयान किया, ये लोग कहते हैं ये तो पहलों की बातें हैं, पहलों की बात, इनकी सादा सा बात इनके जहन में नहीं आई कि बिजनेस करने के लिए खाली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जाते थे, बल्कि अरब मक्का का ग्रुप जाता था, कितने लोग जाते थे बिजनेस करने के लिए, کہاں ابو جہل، عتبا، شیبا، ابو لہب سارے جاتے تھے، انہوں نے قرآن کیوں نہیں، یعنی ان سے بات لے کر کیوں نہیں لکھی، جبکہ یہ تو ادیب تھے، یہ تو شعر آتا تھا، پھر وہ کیسے سیکھ کر بیان کر سکتے تھے؟ اگر اتنی ہی بات ان کے ذہن میں آ جاتی تو کافی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا ہوا لکھا ہوا یہ کلام نہیں ہے، ان کا کام نہیں، اتنا عجیب بات کہ مومنین کے لیے کیا لفظ استعمال کیا اور منافقین کے لیے والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، اور مومنین کے لیے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کیوں؟ مومن ایک دوسرے کے مدد کرتے ہیں نیکی کے کام میں، نیکی کے کام میں آگے بڑھاتے ہیں، گناہ کے کام سے ایک مومن دوسرے کو روکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہم اس سے گنہگار ہوں گے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمنون للمؤمنین کالبنیان یشد بعضهم بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسے دیوار کے اندر میں اینٹ سے برکس ہے، ایک برک پھر دوسری پھر تیسری، اور برک رکھی تب جا کر مضبوط دیوار بنی ہے۔ فرمایا مومن بھی مومن کے لیے یشد کالبنیان دیوار کی طرح ہے، لائک اے وال، یشد بعضهم بعضا، ایک مومن کو صحیح راستے پر چلنے کے لیے دوسرے مومن کا سپورٹ ہے کہ رائٹ کیا ہے، رونگ کیا ہے۔ بلکہ ابن کثیر تو ایک اور حدیث لے آئے، مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم، مومنین دوسرے مومن کے لیے رحم کرنے میں، شفقت کرنے میں، کمثل الجسد الواحد، ایک بدن کی طرح ہے، ایک بدن کی طرح ہے۔ کیوں؟ اذا اشتقى عنه عضوا تداعى على سائر الجسد بالحمى والسهر، اگر ایک آنکھ کو تکلیف ہو گئی، یہ پورا بدن جو ہے نا ایسا ہی، جیسا کہ اس میں آنکھ بھی ہے، اس میں کان بھی ہے، اس میں ناک بھی ہے، اس میں زبان بھی، دانت بھی ہے، اس میں دماغ بھی ہے، اس میں ہاتھ بھی ہے، سب کچھ فٹ کیا ہوا ہے نا۔ اب آپ بتاؤ کہ اگر آپ کی آنکھ میں اگر کوئی پوک کرے یا کوئی تکلیف ہو گئی یا آپ کے دانت میں درد ہے، تو صرف دانت ہی پریشان ہوگا کہ آپ کا پورا بدن پریشان ہوگا؟ پورا بدن پریشان ہوتا ہے، پریشان آدمی ہوتا ہے، ہائے کبھی ہاں کیا، کبھی کیا کرتا، کبھی ڈاکٹر کے پاس۔ اب دانت پورا بدن اس کو یوں نہیں کہتا کہ تجھے درد ہے تو جا، ہم نہیں آتے ڈاکٹر کے پاس، دانت اکیلا تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مومن مومن کے لیے ایسا ہے جیسے انسان کے بدن کا ایک عضو، یہ نبی نے سمجھایا، یہ بات نبی کے ذہن میں اللہ نے ڈالی کہ مومن مومن کے لیے ایسے ہیں کہ ایک کو تکلیف ایک چیز کو تو دوسرے کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ایک مومن دوسرے کے لیے بالکل ایسا ہی ہے۔ والمؤمنون، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن دوسرے مومن کو جب یہ نیکی کا کام کرتا ہے، تبلیغ کا کام کرتا ہے، تو یہ تو مددگار ہے۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ باپ کو بیٹے کے لیے ولی کہا جاتا ہے، دشمن نہیں کہا جاتا۔ باپ کیا ہوتا ہے؟ بیٹے کے لیے ولی ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومن کا مددگار ہے، مومن کا ولی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ولی کا بہت اچھا معنی مددگار ہے، ہیلپر ہے، رحم کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والا ہے۔ تو آپ کسی کو نیکی کا حکم دیں گے تو مار کر نہیں، اللہ فرماتے ہیں تو ولی ہے، اس کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ نرمی سے امر بالمعروف کرنا، اچھی طرح کرنا۔ یہ بات تو اللہ نے قرآن میں کافر کے لیے حضرت موسیٰ اور ہارون کو کہا، قولا له قولا لینا، دیکھا وہاں پر لینا کا لفظ ہے، فرمایا اے موسیٰ ہارون، میں تمہیں بھیج رہا ہوں فرعون کے پاس، اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، شاید وہ
اسلام کی طرف آ جائیں، تمہاری بات کی طرف آ جائیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغ کے کام میں جو آگے لفظ آتا ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ تو ریڑھ کی ہڈی ہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہے نا، یہ ریڑھ کی ہڈی ہے یہ پیچھے والی، جیسے ریڑھ کی ہڈی پر سارا بدن ہے، اگر آدمی کی تھوڑا سا کریک ہو جائے تو یہ چل نہیں سکے گا، ڈس ایبل ہو جاتا ہے، اس کے پیروں کا، اس کے دماغ کا، اس کے ہاتھوں کا بیلنس اس کی ریڑھ کی ہڈی پر ہے، پیچھے والی ہڈی پر، اس پر سارا اس کا بیلنس ہے۔ فرمایا امر بالمعروف نہیں عن المنکر، یہ اسلام کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے، اس میں تم نرمی سے کلام کرنا، یہاں تک کہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی جب تم کچھ حکم کرو تو نرمی کے ساتھ، غصے کے ساتھ نہیں۔ کیوں؟ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ تمہارا بیٹا اگر بالغ ہے، تمہاری بیٹی اگر بالغ ہے، آپ لوگ آئے مسئلہ بھی سنو، بالغ ہے اور تم نے کہا یہ کام کر اور اس نے کہا نو، اس نہیں ہوتا۔ اگر میں نے اپنی زندگی میں، میرے اس کی شادی ہوئی 25 سال میں، اب 15 سال میں یہ بالغ ہوا، 15 سے لے کر 25 سال تک اس کو میں حکم کرتا رہا اور اس نے اس کو ریجیکٹ کیا، عمل نہیں کیا، بہت سارے کام ایسے جو نیکی کے کام ہیں، کرنے کے کام، بھائی یہ کر نماز پر، یہ کر یہ کر یہ کر، اس نے نہ کہہ دیا تو اس کو کبیرہ گناہ ہوگا، گویا ہم نے ہی اپنے بیٹے کو اور بیٹی کو گنہگار بنایا ہے۔ اسی لیے فقہا کا مسئلہ کیا مسئلہ لکھتے ہیں، فرمایا اپنی اولاد کو بھی یوں کہو، لیکن کیا کرے انسان مجبور ہے، غصے میں کہتا ہے، لیکن مسئلہ سنو، کیا کہا، اپنے بیٹے بیٹی کو کہو، بیٹا اگر یہ کام تو کر لے تو تیرے لیے اچھا ہے، اٹس گڈ فار یو اف یو ڈو دس، اگر اس نے نہیں کیا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نے حکم نہیں دیا۔ اگر ماں باپ اس کو حکم کریں اور نہ کہتے تو اس کو کبیرہ گناہ ہوگا، اور کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف، اگر وہ توبہ نہیں کرے گا زندگی بھر اس کے سر پر اس باپ اور ماں کا گناہ باقی رہے گا۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں تک کہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی، ولی یہ مومن ہے آپس میں، اپنی اولاد کے ساتھ بھی ولی یعنی مددگار، ہیلپر، نرمی، شفقت کے ساتھ اس کو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کریں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اور ایک اور کام ہے، مومن کی صفات کیا ہے، مومن کی صفات ایمان لانے کے بعد، فرمایا امر بالمعروف نہیں عن المنکر، یہ حکم تو بچپن سے شروع ہو جاتا ہے ماں اور باپ کی طرف سے اپنی اولاد کے لیے، اور پھر جیسے جیسے پھر اسی طرح پڑوسی کے لیے، اپنے گھر والی کے لیے، گھر والے کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، سارے ساری قوم کے لیے یہ حکم چلتا ہے۔ فرمایا اگر تم لوگوں نے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنا چھوڑ دیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ پھر اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول نہیں کریں گے، تم دعائیں کرو لیکن اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا اور تمہاری مانگ اور ضرورت کو بھی پوری نہیں کرے گا۔ دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کو پڑھیں۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا اسلام میں کوئی، ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ نماز اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا سبب ہے۔ کیسے؟ فرمایا جیسے ایک غلام اپنے آقا سے بھاگ جائیں اور اس کو کوئی سمجھائیں اور وہ واپس آ کر اپنے آقا سے معافی مانگ لے کہ میں نے تمہاری نافرمانی کی ہے، میں تمہارا کھا کر پھر تمہارے گھر سے بھاگ گیا ہوں، تو اس کی معافی پر آقا اس کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا بندہ تو اللہ کا غلام ہے، بندہ ہے، تو گناہ کر کے اللہ سے نافرمانی کر کے بھاگا ہے،
تو نماز کے لیے آ جا، اپنے ہاتھ کو اللہ اکبر کہہ کر معافی کے لیے جوڑ دے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ آگے فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میں نے بہت سی مرتبہ یہ باتیں سمجھائی ہے کہ اقامت صلات سے کیا مراد ہے، ایٹاء زکوٰۃ سے کیا مراد ہے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنا ہے، اگر اطاعت نہیں کی تو بھی اس کے اندر ایمان کی صفت نہیں پائی گی۔ اگر یہ ساری صفت انسان میں ہوگی تو اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں۔ لفظ سین کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا، جہاں کہ لفظ سین آئے قرآن کریم میں اس کا مطلب یقیناً ڈیفینیٹلی، اللہ ول ہیو مرسی آن یو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی زبردست ہے، کیا مطلب؟ یہ منافقین بڑے شریر ہے، ان کی شرارت کے مقابل میں اللہ بڑا زبردست ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے، لیکن فوری طور پر اس کو اللہ عذاب نہیں دیتا، اللہ اپنی حکمت سے ان کو مہلت، چانس، ٹائم دے دیتا ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ دین کی طرف واپس آ جائے۔ یہ صفت لے آئیں، ان اللہ عزیز حکیم۔ فرمایا یہی صفت مومن کے لیے بھی ہے کہ مومن تیرا کام امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ کو دینا ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ رسول ہی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، لیکن رسول کے درجے کو بتلانے کے لیے یہاں پر اس کا الگ سے ذکر کیا، ورنہ رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، اس لیے کہ رسول میسنجر ہے، اللہ کا حکم لے کر آیا ہے۔ اگر تم کرو گے تو معاف، اگر نہیں کرو گے تو اللہ زبردست ہے، اور اگر تم حکیم بھی ہے کہ چلو تمہیں مہلت دے دیتا ہے، آج نہیں کل نہیں پرسو، وہ حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وہاں منافقین کے لیے کہا تھا کہ یہ بڑے بخیل ہے، یہ ہے یہ ہے وہ ہے، ان کو جہنم کا عذاب ہوگا، اب مومنین کا ذکر کر کے، مومنین کی صفت بیان کر کے جنت کا ذکر آ گیا۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، کہ جنات کیسی جنتیں ملے گی؟ جس کے نیچے سے نہر جاری ہوگی، اس کے نیچے سے نہر۔ اس کے دو تفسیر علماء بیان فرماتے ہیں، ادھر ادھر دو باتیں، ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اے سامنے تمہارے باغات ہے، تمہارا محل ہے، محل کے سامنے تمہارے گارڈنز ہے جنت میں، فرمایا اس کے نیچے سے نہریں جا رہی ہے، اوپر باغات ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جیسے سی سائٹ ہولیڈین وغیرہ ہوتی ہے، آدمی سی کا ویو کرتا ہے، سامنے سمندر ہے، اس کا گھر ہے، فرمایا یہ اس کا قصل ہوگا جنت میں، اور اس کے سامنے سمندر جیسا نہریں بہتی ہوگی، اور وہ دودھ کی نہر، شہد کی نہر، کتنی بہترین نہریں جنت کی بہتی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے ایک نہر دیکھی دودھ کی تھی، ملک کی، اور دوسری نہر دیکھی وہ ہنی اور شہد کی تھی، اور وہ دونوں نہریں بہ رہی ہے، اور بہ کر کے اس کا پانی گرتا ہے میرے حوض کوثر پر، کہ قیامت کے دن میں کھڑا ہو کر میری امت کو گلاس بھر بھر کر پلاؤں گا، اس حوض کوثر میں یہ نہریں بہ کر گر رہی ہے۔ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ جب فرما دے کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اس کی کوئی اینڈ
نہیں. جنت کے محل ہمیشہ، جنت کی نعمتیں ہمیشہ، جنت کے پھل فروٹ ہمیشہ، جنت کی عورتیں ہمیشہ، کبھی موت نہیں آئے گی. سورہ واقعہ میں ہیں، عورتوں کے منہ میں ٹھوک نہیں ہوگا اور ناک میں ریٹھ نہیں ہوگی، ناپاکی نہیں ہوگی. فرمایا اگر وہ لب میں آتا ہے کہ جنتی اللہ کا دیدار کرے گا، پھر واپس آئے گا، تو اللہ پاک ان کی جو کاسل میں بیٹھنے والی حور اور عورتوں کو اور زیادہ خوبصورت کر دے گا. آپ دیکھو حدیث میں ایسا نہیں آیا کہ عورتیں بھی آئے گی زیارت کرنے کے لیے، مرد بھی آئے گی اللہ کی زیارت کے لیے. نہیں، عورتوں کو کہاں بیٹھنا ہے؟ گھر میں، ذکر ہے حدیث میں. کہاں ہے وہ؟ اپنی جنت میں بیٹھی ہوگی، وہاں ہی اللہ ان کو نور دے دے گا، وہیں زیارت کر لو، باہر نہیں آنا. مرد جائیں گے، اب جب جائیں گے تو دیکھیں گے تو یہ عورتیں تو آئی نہیں، لیکن وہ بھی اور زیادہ خوبصورت. مرد جیسے خوبصورت ایسے عورتیں بھی خوبصورت، ان کی خوبصورتی بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. خالدین، یہاں تک کہ جنت کا آپ دیکھیں گے درخت ہے، ایپل ہے فار ایگزامپل، اس ایپل لگا ہے، آپ نے سوچا یہ ایک ایپل ہے کتنا خوبصورت ہے، آ جا میرے سامنے، آٹومیٹکلی بریک ہوگا. ابن کثیر فرماتے ہیں آٹومیٹکلی بریک ہوگا، سلائز ہوگا اور آئے گا تمہارے سامنے. اب ایک اس کے چھوٹا سا کھاؤ، الگ ڈفرنٹ اس میں ٹیسٹ ہوگا، دوسرا کھاؤ الگ ٹیسٹ ہوگا. ابھی آپ تو کھا رہے ہیں اور وہاں پر دوسرا ایپل لگ گیا. اسی کا نام ہے خالدین. ہے ہمارے آم کے درخت پہ دیکھو، ایک بار تول لیا، اب پورے سال تک کچھ بھی نہیں ہے، یہ خالدین نہیں ہے. خالدین کا مطلب ٹوٹا دوسرا لگا، ٹوٹا تیسرا لگا، یعنی لگتا ہی جائے گا، جس کی کوئی اینڈ نہیں ہے. اسی طرح جنت کے یہ برڈز ہے، آپ کہ مجھے یہ کھانا ہے، وہ آٹومیٹکلی بھون کر سامنے آئیں گے، آپ کھاتے رہیں گے، آپ کو نہ پیشاب ہوگا، نہ پاخانا ہوگا، کچھ نہیں، پسینے سے، اور وہ پسینہ بھی جنت کی خوشبوؤں کا، بس اسی سے کھانا ہضم کام ہو جائے گا. نہ تو سورج کی روشنی ہے، بس اللہ ہی کی روشنی ہوگی وہاں، نہ چاند ہے، نہ آسمان ہے، نہ زمین ہے، کچھ نہیں. جنات تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا ومساکین طیبہ، اور بہترین مکان ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب معراج میں گیا نا تو میں نے اتنا بہترین کاسل دیکھا. اللہ اکبر. میں نے پوچھا جبرائیل سے یہ کس کا ہے؟ فرمایا ایک عرب کا ہے. کس کا ہے؟ حدیث کے اندر کیا ہے؟ من عرب، ایک عرب کا ہے. میں نے دیکھا، اندر جا، اندر تو نہیں گیا، دروازے کے پاس پہنچا، بہت خوبصورت ہے. فرمایا یہ کس کا ہے؟ عرب میں تو کوئی تو ہوگا، میرا تو، میں بھی تو عرب ہوں. فرمایا نہیں، عرب میں سے قریش کا ہے. کس کا؟ قریش کا ہے. تو اللہ کے نبی، فرمایا میں بھی تو قریشی ہوں، تو میرا تو نہیں ہے. فرمایا نہیں نہیں، قریش میں سے حضرت عمر کا ہے. کیا فرمایا؟ حضرت عمر کا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب دنیا میں تشریف لائے، فرمایا عمر تیرا محل میں نے دیکھا، میں چاہتا تھا کہ اندر میں جاؤں، اور لیکن تیری غیرت میں یاد آ گئی، میں اندر میں انٹر نہیں ہوا. حضرت عمر کے الفاظ حدیث میں موجود ہیں. فرمایا اللہ کے نبی آپ کے لیے غیر، میں کیسے تمہارے لیے غیرت مند ہو سکتا ہوں؟ دوسرے کے لیے آپ کے، آپ جاتے اس میں دیکھ کر. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لائے، فرمایا میری خدیجہ، اس کا مکان میں نے دیکھا، ایک موٹی سے اللہ نے پورا مکان بنایا ہے، ون پرل سے، اور کچھ بھی نہیں اس میں. بہت سارے مکان ایسے ہوں گے چاندی کے، سونے کے ملا کر کے، اس کے برتن ایسے، یہ سب، لیکن حضرت خدیجہ کا مکان پورا ایک موٹی سے بنایا ہے. حضرت رمیسہ کے بارے میں فرمایا رمیسہ میں نے تم کو جنت میں دیکھا ہے. اللہ اکبر. حضرت بلال سے کہا میں نے تم کو جنت میں دیکھا، کیسے پہنچ گئے؟ روایت مشہور ہے. فرمایا حضرت بلال سے یہ کون چل رہا ہے میرے آگے؟ آواز آ رہی ہے، کوئی چل رہا ہے. فرمایا تمہارا بلال ہے، مدینے میں چلتا ہے، جنت میں آواز آتی ہے، چلتا مدینے میں، آواز جنت میں آتی ہے. فرمایا یہ کیا ہے؟ جب دوبارہ تشریف لائے تو حضرت بلال سے پوچھا کون سا عمل ایسا کرتا ہے کہ تم مدینے میں چلتا ہے اور مجھ سے آگے جنت میں جا رہا تھا؟ فرمایا اللہ کے نبی میرا تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن جب بھی وضو کرتا ہوں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے دو رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، دو رکعت نماز. تو یہاں وہ مساکن طیبہ بہترین مکان ہوں گے. کیسے کیسے مکان؟ وہ تو مالا عین رأت حدیث میں ہے, ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللہ نے ایسی نعمتیں بنائی ہے, نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ دل میں کوئی وسپر اور وسوسہ آیا. ایسی نعمتیں ہیں. فرمایا فی جنات عدن, اور وہ بھی کہاں ہے؟ جنت عدن میں. اب یہ عدن کیا چیز ہے؟ بعض مفسرین فرماتے عدن سے مراد اقامت ہے, یعنی ایسی جنت جو ہمیشہ رہنے والی ہے. اقامت کے معنی ہمیشہ, کبھی اینڈ ہونے والا نہیں ہے. لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت عدن مستقل ایک جنت ہے, جیسے جنت الفردوس ہے, جنت المولا ہے, اس طرح جنت عدن یہ درمیان میں ہے. اللہ نے جو جنت بنائی ہے نا, مڈل آف دا جنت, جو جنت اس کا نام ہے جنت عدن, جس کے اندر یہ صفات پائی جائے گی, امر بالمعروف نہی عن المنکر, اقامت الصلاة وایتاء الزکاة, یطیعون اللہ ورسولہ. اللہ ان کو جنت عدن میں داخل کریں گے. جنت عدن ان کا ٹھکانہ جی ہے. فرمایا سب کچھ ہے, محل ہے, بیویاں ہو رہے ہیں, اور ہماری دنیا والی تو سب کی سردار کوئین بنی ہوئی ہے. ایک آدمی نے مجھے کہا مول صاحب میری بیوی بھی میرے ساتھ جنت میں آئے گی. میں نے کہا ڈیفینیٹلی, اگر اچھے عمل کیا تو وہ بھی آئے گی, کوئی شک نہیں. فرمایا تب تو مر گیا میں, 40-50 سال میں میں اتنا پریشان ہوں, وہ تو جنت تو ہمیشہ ہمیشہ کی, وہاں کیا ہوگا میرا؟ سمجھ میں آتی ہے بات؟ جنت تو فار ایور ہے, واٹس گوئنگ ٹو ہیپن فار می ان جنت, وہ تو اور مصیبت ہو جائے گی. فرمایا سن, وہاں پر اللہ جنت میں داخل کرنے سے پہلے ایک نہر ہے, اس میں گھوٹے لگوائیں گے, سارے اندر سے بڑھائی یا جو بھی ہوگی نکل جائے گی, اور وہ تو کوئین بن جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ام سلمہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ تو جنت میں پیدا کی گئی ہے اور ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا تم ان سب کی کوئین بنے گی. کیسے؟ فرمایا تمہاری نمازوں کی وجہ سے, تمہارے روزوں کی وجہ سے, تمہارے ذکر کی وجہ سے, تمہاری عبادت کی وجہ سے تم ان سب کے اوپر ہوں گے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ اب جو کوئین بنا دی جائے گی تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. وہ مساکن طیبتن فی جنات عدن. فنی فنی لوگ سوال کرتے ہیں, اس نے مجھے کہا تھا نا کہ بھائی مجھے سگریٹ کی عادت ہے نا, تو کیا ہو مجھے جنت میں سگریٹ ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ میں نے کہا بالکل ملے گی, اس لیے کہ اللہ نے کہا ولکم فیہا ما تشتہی, تمہارے لیے جنت میں وہ سب ہوگا جس کی تمہاری خواہش ہوگی. تمہاری خواہش سگریٹ کی تو بھی مل جائے گی, لیکن ایک بات ہے کہ جنت میں آگ نہیں ہے, تو آگ لینے کے لیے سگریٹ کو جلانا تو پڑے گا نا لائٹر سے اور ماچس سے, تو وہاں تو لائٹر ماچس نہیں ہوگی, آپ کو جہنم میں جانا پڑے گا وہاں سے سلگا کر. نہیں, تب تو سگریٹ نہیں چاہیے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ ایسا بھی ہوتا ہے. سو ورضوان من اللہ اکبر. فرماتے ہیں اللہ کی رضا مندی یہ سب سے بڑی. تو اللہ پوچھیں گے سب کچھ مل گیا؟ فرمایا سب کچھ مل گیا, اب کیا ہے؟ فرمایا نہیں, ابھی ایک چیز باقی ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا احل اللہ لکم, اللہ نے تمہارے لیے میری رضا مندی یعنی اللہ کی رضا حلال کر دی. ولا اسخط علیکم بعدہ ابدا, اب ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو, تم پر میرا کبھی غصہ نہیں ہوگا. جنت میں جانے کے بعد پھر اللہ کا, اور بعض روایت میں وزیادہ. وزیادہ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کوئی آدمی سال میں ایک بار اللہ کی زیارت کرے گا, اور کوئی ہوتا ہے مہینے میں ایک بار, اور کوئی ہوتا ہے ہفتے میں ایک بار, لیکن بڑے نصیب والے ہوں گے جو ہر وقت اللہ کی زیارت بھی کرتے رہیں گے. ورضوان من اللہ اکبر. اللہ کی اس لیے کہ 29 پارے میں فرمایا بعض وہ ہے کہ فرشتے ان کو پانی پلائیں گے خود پیئیں گے, بعض وہ ہے خود پیئیں گے, بعض وہ ہے کہ فرشتے ان کو پلائیں گے, لیکن بعض خوش نصیب وہ ہوں گے کہ اللہ خود وسقاہم ربہم شراباً طہورا, ان کا رب ہے پلائے گا, پی لے بھی, تو نے میرے لیے بڑی تکلیف اٹھائی, آ میں اللہ تجھے پلاتا ہوں. میں ورضوان من اللہ اکبر. اس لیے حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک نور ظاہر ہوگا, سارے کافر اس نور کو دیکھ کر سجدے میں گر جائیں گے. سجدے میں کیا گریں گے؟ اس لیے کہ قرآن میں ہے کہ نہ وہ سجدہ کر سکیں گے اور نہ تو وہ رکو کر سکیں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ, جب انہیں کہا جائے گا رکو کرو تو وہ رکو نہیں کر سکیں گے, سجدہ کرو نہیں. کیوں؟ دنیا میں سجدہ نہیں کیا, میرے لیے دنیا میں رکو نہیں کیا, آج تمہاری قبر, تمہاری کمر پیٹھ کے اوپر میں ایک ایسی پلیٹ چڑھا دوں گا کہ تم نہ رکوع کر سکتے ہیں نہ سجدہ, کرنے جاؤ گے سیدھے آپ الٹے سو جاؤ گے. لیکن ایک نور ظاہر ہوگا, وہ ظاہر ابھی تک مومنین کھڑے ہیں, پھر اور نور ہوگا تو لوگ پوچھیں گے مومنین تم کیوں سجدہ نہیں کرتے, تم کیوں رکو نہیں کرتے؟ فرمایا ہمارا خدا نہیں ہے, ایک نور ظاہر ہوگا نا, تو کافر سمجھے کہ نور کو دیکھ کر یہ ہمارا خدا ہے, جھک جائیں گے, لیکن وہ خدا نہیں ہوگا. پھر جب مومن سے پوچھا جائے گا تم کیوں نہیں, فرمایا ہمارا خدا نہیں, اللہ پاک ان کے اندر ایک ایسی سمجھ پیدا کرے گا, پھر اللہ خود ظاہر ہوگا, تب یہ سجدے میں اتنا گر جائیں گے اتنا جب تک اللہ چاہے گا, اللہ کے نور کے سامنے, تجلی کے سامنے وہ گر جائیں گے. کب تک؟ حدیث میں الفاظ ہے کچھ پتہ نہیں, بس وہ اللہ کی محبت میں ایسے نور میں محو ہو جائیں گے. ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کی رضا مندی سب سے بڑی بات ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی کام کرو کس کے لیے کرو؟ اللہ کی رضا کے لیے کرو, چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا, کوئی بھی کام کرو اللہ کی رضا کے لیے. ایک پینی بھی دو تو اللہ کے لیے, ایک رکعت دو رکعت نماز پڑھو تو اللہ کے لیے, ایک ذکر کی تسبیح پڑھو اللہ کے لیے, کسی کے لیے نہیں. کوئی کچھ دینے والا نہیں ہے, دنیا میں اللہ کو راضی کرے گا. ورضوان من اللہ اکبر, جنت بھی ہے, حور بھی ہے, فروٹس بھی ہے, ساری نعمتیں, غلمان بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ان سب سے بڑھ کر اگر کوئی نعمت ہے, ورضوان من اللہ اکبر, اللہ نے کیسا کہ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. فرمایا اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے ساری نعمتوں میں. ذالک, اور اللہ اس کی تعریف کریں, ذالک هو الفوز العظیم, جس کو یہ نعمت مل گئی نا, اس کو بہت ہی بڑی نعمت مل گئی, بہت بڑی. اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اللہ نے نبی کو ایوہ النبی کہہ کر, کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو مرتد ہے, وہ تو کافر ہے, کلم کل کافر ہے. والمنافقین, لیکن منافقین کے بارے میں نہیں کہا کہ تم ان کو ماریے, نہیں کہا. منافقین کے لیے تو آپ دیکھتے ہیں مدینہ منورہ میں کتنے تھے, 300-400 سے زیادہ. اللہ نے بتلایا تھا کہ یہ بھی منافق, یہ بھی منافق, یہ بھی منافق. لیکن عجیب, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو مارا نہیں, ان کے ساتھ قتال نہیں کیا, قتال ان کے ساتھ نہیں کیا ہے, ان کے ساتھ دلائل سے لڑے ہیں, قرآن اور حدیث کے, یعنی قرآن کے دلائل سے ان کے ساتھ لڑے ہیں. واغلظ علیہم, اور ان پر اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ غصے سے بات کرو, نرمی سے نہیں. اللہ کے نبی بڑے نرم تھے, تو وہ نرمی کا غیر فائدہ اٹھاتے تھے, جیسے آگے ابھی آ رہا ہے اگلی آیت میں کیسے نرمی کا فائدہ اٹھاتے تھے, جھوٹ بولتے تھے اللہ کو, نبی کو. تو اللہ پاک ان کو بتلاتے تھے کہ نہیں یہ ایسا کر رہا ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے, جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. فرمایا ان سے بدلائل بات کیجئے. اور یہ بات آپ کو پتا ہے کہ مرتد, کافر اور زندیق میں بڑا فرق ہے. ان کے ساتھ دلائل ہی سے کیا فرق ہے؟ ایک تو ہوتا ہے کھلم کھلا یوں کہہ دے کہ سور کھانا یہ میں حلال سمجھتا ہوں, تو سور کو وہ حلال ہی سمجھتا ہے, تو ان کے لیے تو حلال ہی ہے, وہ تو ہے ہی. لیکن زندیق اس کو کہتے ہیں جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے, منافق زبان سے, اور پھر اندر سے یوں کہتا ہے کہ یہ سور نہیں, یہ گائے کا گوشت ہے, یہ بکرے کا گوشت ہے. یعنی ایک حرام چیز کو حلال کا ماڈل دیکھ کر بیچتا ہے, وہ زندیق ہے, اس کا عذاب خطرناک ہے. کیوں؟ اس نے مومنین کو دھوکہ دیا ہے. وہ تو کھلے ہی کافر ہے, لیکن اس نے تو کیا کیا مومنین کو, اس لیے کہ کافر کی دکان پر آپ جائیں گے تو گوشت نہیں لیں گے, حرام ہی ہے. لیکن ایک مسلمان ہے اور وہ اس طرح کا مسئلہ کرے, ہے حرام کا اور یوں کہے یہ حلال ہے, یا اس طرح ہے کوئی سور کا یا گدھے کا اور یوں کہے یا گھوڑے کا, جیسے ہوتا ہے آج کل بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, اور کہے بکرے کا ہے, یہ مرغی کا ہے یا اس کا ہے, اس طرح سے دھوکہ دے, ان کے لیے تو برا. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اور جہنم بہت خطرناک جگہ ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں, اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی. یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس کے اندر تین باتیں اللہ بیان فرماتے ہیں بڑی عجیب. حضرت جلاس بن سوید یا سویٹ، حضرت جلاس رضی اللہ تعالیٰ شروع میں بڑے منافق تھے، پکے منافق تھے. انہوں نے کیا بات کہی تبوک کے موقع پہ، تبوک کی ہی بات چل رہی ہے، کیا کہی؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں تو پھر ہم گدھے سے بدتر ہے، وی آر ورس دین ڈونکی، گدھے سے بدتر ہے، ایسی ایسی بات کرتے ہیں. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلایا کہ وہ سچے نبی نہیں ہے. حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا، تو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا ذکر کیا کس کے سامنے؟ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہ وہ منافقین تمہارے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں. فرما جاؤ اس کو بلاؤ، بلاؤ. یہ جلاس جو بعد میں نبی ہو گئے، صحابی ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ان کو بلایا گیا. فرمایا تم نے میرے بارے میں ایسی بات کہی ہے. تو حضرت قیس بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی ممبر پر بیٹھے، اور جلاس کو کہ تم دونوں ادھر آؤ. فرمایا اللہ کی قسم میں نے ایسی بات نہیں کہی. یحلفون باللہ ما قالوا، کہ اللہ کی قسم ہم نے یہ بات نہیں کہی. تو حضرت قیس بڑے غصے میں آ گئے، فرمایا اللہ تو کوئی آیت اتار دے، اس نے کہی اس بات پر. صحابہ ایک بات کہتے تھے، فرما اللہ کوئی آیت اتار دے، اس نے کوئی بات جو کہی ہے اس پر، ورنہ میں جھوٹا ہو جاؤں گا. سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا آمین، آمین کہہ دیا. بس آمین کہنا ہی تھا کہ اللہ کے رسول کی آنکھیں بند ہو گئی، وہی اترنا شروع ہو گئی، آیت اتر گئی. یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر، ہاں انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات. دوسری بات اس آیت میں کیا بیان کر رہے ہیں؟ حضرت جلاس ہی کی. حضرت جلاس بات میں صحابی بنے نبی رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک قوم کے ساتھ ہماری کچھ لڑائی تھی، تو قتال کی وجہ سے مجھے ان سے پیسے لینے تھے، اگرچہ وہ مومن نہیں تھے لیکن ظاہر میں تو مسلمان تھے. مدد فرمائی. اس قوم سے اس زمانے میں 12,000 درہم لیے تھے اور لے کر دلوائے تھے، بھائی دے دو ان کو. تو حضرت جلاس مالدار ہو گئے، 12,000 اس زمانے میں درہم بہت کچھ ہے، مالدار ہو گئے. تو اللہ نے ان کا بھی اس آیت میں ذکر فرمایا، جیسے ابھی اسی آیت میں آیت آگے آ رہی ہے. تیسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے آ رہے تھے واپسی میں، تو 12 منافقین گھاٹی میں پہاڑ کے پیچھے چھپ گئے مدینہ سے باہر، اور یوں سوچنے لگے کہ نبی جب واپس آئیں گے تبوک سے لڑ کر تو اکیلے ہی ہوں گے، اچانک حملہ کریں گے ہم، وی گوئنگ ٹو اٹیک ہم، نعوذ باللہ، ہم انہیں شہید کر دیں گے. رات کے اندھیرے میں کون دیکھے گا، کیسے پتا چلے گا؟ تو پھر چھپ گئے. اللہ کے نبی تو اکیلے نہیں آتے تھے، حضرت عمار بھی تھے، حضرت حذیفہ بھی تھے ساتھ میں. دیکھا جیسا حملہ کیا ان 12 آدمی منافقین نے، تو حضرت عمار نے شروع کیا اور حضرت حذیفہ نے نبی کو بچانے کے لیے لڑنا شروع کیا. برابر لڑے، یہ 12 بھاگ گئے کہ اگر کوئی اور آ جائیں گے تو ہمارے چہرے پتا چل جائیں گے کون ہے، چھپ چھپ کے کر رہے تھے نا، بھاگ گئے گھاٹی سے پیچھے سے. جب مدینہ منورہ میں آئے تو بعض علماء فرماتے ہیں اللہ پاک نے فوراً یہ آیت اتار دی اور ان 12 کو بلایا، ادھر آؤ، تم نے کیا پلان بنایا تھا؟ جہاں آگے آ رہا ہے وَهَمُّ بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اسی آیت میں ارادہ کیا تھا انہوں نے قتل کا، بِمَا لَمْ يَنَالُوا، لیکن یہ نہیں کر سکے، اس کا ذکر بھی اس آیت میں ہے. اور چوٹی بات، بعض علماء فرماتے ہیں کہ سورہ منافقون میں ایک آیت ہے هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ، ساتویں آیت نمبر 7 ہے، وہاں پر یہ منافقین کہتے ہیں لم ينفقوا حتی ینفضوا، ایسے الفاظ ہے کہ ان پر خرچ نہ کرو. کون ہے؟ اصحاب صفہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اصحاب صفہ آپ جائیں گے مدینہ میں تو ایک چبوترہ ابھی تک موجود ہے. یہاں رہتے تھے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے. ان کے پاس نہ مکان نہ جائیداد کچھ بھی نہیں تھا، رہتے تھے اس جگہ میں غریب صحابہ. حدیث میں آتا ہے 400 صحابہ تھے. کتنے تھے؟ 400. کم و بیشی ہوتی رہتی تھی، لیکن زیادہ تر آتا ہے کہ 400 کمپینینز وہیں رہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کچھ مل جاتا تھا ان کو کھلاتے تھے. صحابہ کرام کوئی کھجور کا کھوشہ لٹکا دیتے، صحابہ توڑ کر کھا لیا کرتے تھے. بلکہ اللہ کے رسول کو نبی نے اس وقت جو جملہ کہا تھا کہ فاطمہ میری بیٹی، اگر میرے پاس غلام ہوتا تو میں اس کو بیچ کر اس پیسے سے اصحاب صفہ کو نہیں کھلاتا، میں تمہیں کیوں دیتا؟ یہ غریب صحابہ ہے، ان کو کھلاتا میں، لیکن میرے پاس نہیں ہے. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے اپنے ساتھیوں کے بارے میں کہ ایسا سخت وقت ہم پر گزرا ہے کہ کئی کئی دن تک فاقہ ہوتا تھا، کھانا نہیں تھا، لیکن سب سے زیادہ سخی اگر کوئی آدمی تھا جو ہمیں کھلاتا تھا وہ حضرت علی کے بھائی جعفر تھے. کیا کہتے صاحب؟ ابو ہریرہ وغیرہ جعفر تھے. جعفر کیا کرتے تھے؟ مٹکا بھر کر شہر لاتے تھے اور اس مٹکے کو سامنے رکھ دیتے، فرمایا شہد نکال نکال کر کھاؤ، کھلاتے، بہت خدمت کرتے تھے ہماری. ان لوگوں کے بارے میں یہ منافقین کہتے تھے ان پر خرچ نہ کرو، یہاں تک یہ خود بخود بھاگ جائے، مکہ چلے جائیں، لم ينفضوا، یہ باقی ہی نہیں رہے، ختم ہو جائے. تو اللہ پاک نے ان کے لیے یہ آیت اتار دی. اب بات سن لیجئے، بات پوری سمجھ میں آ جائے گی. یحلفون باللہ ما قالوا، پہلی سٹوری کس کے بارے میں؟ جلاس کے بارے میں. بلایا قسم کھائی، پھر میں نے قسم نہیں کھائی. اللہ نے آیت اتار دی، وَلَقَدْ قَالُوا، انہوں نے کہا کلمتَ الْكُفْر، کفر کا کلمہ. وقت نبی کے بارے میں ایسا کہنا کفر کا کلمہ نہیں ہے. وَكَفَرُوا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ، اسلام کے بعد کفر کیا. ارے منافق کی تو مسلمان تھے ہی نہیں، کیسے ان کو اسلام کہہ دیا؟ یعنی سوال پیدا ہوتا ہے یہاں، منافقین تو تھے نہیں. فرما ایک ہوتا ہے ایمان، یہاں پر لفظ اسلام کفر کے مقابل میں بیان کیا ہے، ایمان کے مقابل میں نہیں. ہاں کبھی کبھی ایمان کو اسلام کی جگہ، اسلام کو ایمان کی جگہ بیان کیا جاتا ہے حدیث میں، لیکن ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور اسلام کا تعلق زبان کے ساتھ ہے. فرمایا وہ تو مومن دل سے نہیں تھے، مومن نہیں تھے، مسلم تھے. مسلم یعنی زبان سے اسلام کا اقرار کرتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے. اس لیے کہا اسلام کا ظاہری طور پر تو ان کے اسلام کی وجہ سے ان سے قتال نہیں کیا جاتا. حضرت عمر نے ایک بار فرمایا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں، ان ساروں کی گردن اڑا دو. فرمایا عمر ایسا کام نہیں کیجیے، ورنہ یہ ظاہری کلمہ پڑھ رہے ہیں، کہیں لوگ یوں نہ کہے کافر، یہ نہ محمد کو دیکھو، ابھی تو اسلام لانے والے مسلمانوں کو بھی قتل کر رہے ہیں، خاموں کا بدنامی ہو جائے گی، نہ رہنے دو. وَكَفَرُ بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ، تو یہاں اسلام مراد ہے، ایمان مراد نہیں ہے. تو وَهَمُّ بِمَا لَمْ يَنَالُوا، دوسری سٹوری ہے. کون سی؟ کہ انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ ہم نے آئر اٹھار دی، وہ 12 کون تھے، ان کو بلایا، آؤ ادھر، تم نے یہ کام کیا تھا. اللہ کی قسم ہم نہیں تھے، اللہ کی قسم ہم نہیں تھے، یہ کلمۃ الکفر، اللہ کی قسم ہم نہیں تھے، جھوٹی قسم، اللہ نے تو اٹار دیا تھا. وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضلی. تو جلاس نے کہا، یہ آیت جب بیان کی نا، جلاس کو بلایا، دیکھ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کہہ رہے. فرمایا اللہ کے رسول، ہاں کیس جو کہتا ہے نا وہ بات سچی ہے، میں جھوٹا ہوں، اب تو بولنا ہی پڑا. لیکن اس آیت میں اللہ نے کیا کہا، فَإِن يَتُوبُوا يَكُوا خَيْرًا لَّهُمْ، اگر توبہ کر لے تو ان کے لیے بہتر ہے، اللہ نے مجھے اجازت دی ہے توبہ کرنے کی، اب میں سچی توبہ کرتا ہوں اور مومن بن جاتا ہوں. اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ان کے لیے اور وہ صحابی بن گئے، جلاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دوسرے جو تھے انہیں جلاس کے بارے میں یہاں کہا، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ، کیا کہا، 12,000 دلوائے نا تو ابھی ہمیں بتلا رہا. کہتے ہیں بیٹے جب نافرمان ہوتے ہیں نا، دیکھو نا آج یہ مجھے بدلہ دے رہا ہے، یہ پالنے کا بدلہ ہے، میں نے ان کو بڑا کیا نا، یہ بدلہ دے رہا ہے. بہو کے بارے میں کہتے ہیں اتنی خرچہ کر کر پاکستان انڈیا سے لایا، اب دیکھو یہ گل کھلا رہی ہے مجھے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اللہ کہہ رہے تھے وما نکمو، ہاں یہ گل کھلا رہے ہیں کہ پر میں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور رسول نے ان کو مالدار کر دیا. اللہ ہی مالدار کرتا ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسباب کے درجے میں اس کو پیسے دلوائے تھے. بعد میں تو کیا ہوا، انہوں نے توبہ کر لی تھی. فَإِن يَتُوبُ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوُ، لیکن اگر نہیں ہوئے تو يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، زمین میں بھی ان کا کوئی مددگار نہیں اور کوئی ولی بھی نہیں، تعلق رکھنے والا بھی نہیں ہوگا. اس سے ہمیں ایک سبق مل گیا کہ مومن مومن کا دوست ہے تو مومن کی کمپنی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ والوں کی کمپنی میں بیٹھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس سے جو ملتا ہے نا وہ کسی اور سے نہیں ملتا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مفتی حسن صاحب لاہور والے، وہ پہلے امرتسر میں رہتے تھے انڈیا میں، اور یہ حضرت تھانوی کے بڑے خلیفہ تھے. لیکن حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ جب امرتسر سے مفتی حسن صاحب یہاں میرے پاس یعنی اپنے شیخ کے پاس جب ٹرین میں بیٹھ کر سفر شروع کرتے ہیں تو امرتسر سے ان کے دل سے ایسا نور نکلتا ہے کہ مجھے سامنے نظر آتا ہے امرتسر سے. ایک مرتبہ خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تو اچانک اٹھے اور اٹھ کر ٹرین اسٹیشن پر چلے گئے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے. پیچھے پیچھے مردین کے حضرت کہاں چلے گئے بغیر کہے ہمیں، تو دیکھا ٹرین کے پاس کرے، دیکھا تو ٹرین سے کون اترے، مفتی حسن صاحب ہی اترے، اور فرمایا حسن تم نے سفر شروع کیا امرتسر سے تو مجھ پر ایک تجلی ہوئی آپ کے دل کے اندر نور کی، تو میں جلدی جلدی آیا ٹرین اسٹیشن پر آپ کی ملاقات کرنے کے لیے. اس وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بیمار تھے. ایک جملہ کہا مفتی حسن صاحب نے، کیا جملہ کہا لاہور والے، انہوں نے ایک جملہ کہا، حضرت میں ساری زندگی سجدہ کروں، اللہ کا شکر ادا کروں کہ اللہ پاک نے مجھے ایک شیخ کی نعمت عطا فرمائی، یعنی جن کی کمپنی میں رہ کر اللہ نے میرے دل کو بنایا ہے، میں زندگی بھر کر سجدہ کروں تو بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہارے لیے تو یہی مناسب ہے کہ تم اللہ کا شکر ہی ادا کرتے رہو، کسی اللہ والے کی صحبت ہی بڑی نعمت ہے. ایک آدمی حضرت سے بیٹھا جو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، بیٹوں پر بھی سب پر، کیا کروں میں؟ حضرت نے فرمایا میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، وہاں لکھنؤ میں میرے ایک خلیفہ رہتے ہیں، حکیم ہیں، بہت نیک ہیں، دوائی دیتے ہیں، ان کے مطب خانے میں یعنی دوا خانے میں جا کر آپ بیٹھو اور ان کا چہرہ دیکھ لو، تھوڑی دیر جا کر بیٹھے رہنا، ان سے بات چیت نہیں کرنا. یہ خط لکھ دیا اور وہ خط لے کر گئے حضرت کے پاس، وہ حکیم کے پاس خط پڑھا دیا، ٹھیک ہے آپ بیٹھیے یہاں. روزانہ صبح سے دوپہر تک حکیم کے پاس بیٹھتے تھے، وہ مریض آتے دیکھتے تھے حضرت، دوا دیتے چلا جا، دوسرا آتا تیسرا آتا، جو بھی. اب نہ کوئی بات چیت ہے دونوں کے درمیان میں، یہ سچ بات ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ 6 ہفتوں کے بعد بلکہ اس سے بھی زیادہ اس آدمی کا، حضرت کے جو مرید ہے اس کا خط آیا کہ حضرت حکیم نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور نہ میں نے ان سے کوئی بات کی، لیکن سمجھ میں نہیں آتا، میرا غصہ ویسے ہی ختم ہو گیا، یہ کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ پاک نے اپنے صحابہ سے اس طرح کرتے کرتے یہ نعمت دی ہے، صحابہ سے تابعین میں، تابعین سے تبع تابعین میں، یہاں تک ہم تک پہنچی یہ سلسلہ. اور وہ جو نعمت دل میں ٹالرنس کی، صبر کی، جہاں غصہ کرنا وہیں کرنا ہے، بیجا غصہ نہیں کرنا، اب ہم سے منتقل ہوئی ہمارے خلیفہ میں، اور ان کو دیکھ کر ہی تمہیں اتنا فائدہ ہو گیا. کسی اللہ والے کے پاس اگر جڑ گئے تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا. فرمایا یہ ولی، مؤمنون والمؤمنات اولیاؤہم، آپس میں دوست ہیں، تعلق رکھنے والے ہیں، اس لیے ان کی کمپنی میں بیٹھنا بہت ہی بڑی نعمت ہے. آخری بات کہتا ہوں میں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی عجیب، ایک مرتبہ
ان کو پیشاب بند ہو گیا، آخری آخری عمر میں پیشاب بند ہو گیا تو بے ہوش ہو جاتے تھے۔ تو مریدین نے سوچا کہ ایک ہندو آدمی ہے، وہ صرف نظر کرتا ہے تو آدمی ہوش میں آ جاتا ہے، چلو حضرت کو وہیں لے جائے، بے ہوش ہو چکے آدھا گھنٹہ ہو گیا، لیکن حضرت کبھی اس طرح کا حکم نہیں دیتے کہ مجھے لے جاؤ، مانتے ہی نہیں اس بات کو۔ لیکن مریدین ہوتے ہیں، چلو پریشان ہیں حضرت، وہ بے ہوش ہے، لے جائیں۔ کھٹوری پر بٹھا کر وہ کھٹو بیڈ پر ایسا لے گئے۔ اب وہ گھر سے نکلا، ایک مریض کو دیکھا، تھوڑی دیر ہوش میں آ جاتا، وہ خود ہی بستر لے کے چلنا شروع کر دیتا تھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ حضرت کا جب باری آئی تو بے ہوشی تھے، اس نے دیکھا ایسا تو حضرت ہوش میں آئے۔ جب ہوش میں آئے، جا رہا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا، حضرت نظام الدین اولیاء نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ایسا ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کر کے کہا، ان کے خلاف کام کرو تمہارا کام ہو جائے گا، نفس کے خلاف کام کرو گے، نفس کی کبھی فرما برداری نہیں کرنا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ تو میں اس کی پریکٹس کرتا رہا، نفس کے کھانا لا، میں نے کہا نہیں دینا، اس کے خلاف کرتا رہا، نفس کہتا سو، ابھی میں نہیں سوتا تھا، تو اسی طرح میں نفس کے خلاف کرتا، یہ نعمت مجھے ملی ہے۔ تو حضرت نے وہاں پر تبلیغ شروع کر دی، فرمایا تمہارا نفس تو کہتا ہوگا کہ مسلمان نہ بنو، فرمایا ہاں، فرمایا اب نفس کے خلاف کرو، کیونکہ اگر تم نفس کے خلاف نہیں کرتے تو تم اپنے گرو کے خلیفہ نہیں ہو، ان کے خلاف کر رہے ہو۔ فرمایا بات تو صحیح ہے، میرا نفس کہتا ہے مسلمان نہ بنو، لیکن مجھے تو خلاف کرنا چاہیے۔ فوراً اس نے کلمہ پڑھا، یہ حضرت کی توجہ تھی، اور اس نے کلمہ پڑھا اور ہزاروں کی صحیح راستے پر لانے کا ذریعہ بن گیا۔ معلوم ہوتا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا بہت بڑی نعمت ہے، جس کو یہاں سے مفسرین نے کچھ باتیں ثابت کی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس طرح نعمتیں اللہ کی ہے اس کو ادا کر کے اللہ کا فرما برداری کی اور زندگی گزارنے کی میں توفیق عطا فرمائے۔ سوری معاف کیجئے، بات لمبی ہوگا، ابھی تو میں تو سفر ہی صاحب سیون کو آیا، میں لیسٹر سے، میں نے کہا تفسیر کروں کہ نہیں کروں، میں نے کہا چلو مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤں، اللہ پاک کوئی دل میں الحمدللہ موقع سے بات آ گئی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم تسليما يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف، اے اللہ رحم فرما، اے اللہ کرم فرما، اے اللہ تیرے قرآن کی محبت میں دور سے دوڑتا ہوا آیا ہوں، اے اللہ تیرے قرآن کے سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے دور سے دوڑتا ہوا فکر لے کر آیا ہوں، اے اللہ میرے بیٹھنے کو قبول فرما، سمجھانے کو قبول فرما۔ اے اللہ تو محبت کی لاج رکھتا ہے، تو جانتا ہے، اے اللہ ہماری ویسی محبت نہیں جیسے صحابہ و تابعین و اولیاء کی ہے، لیکن ایک قطرے جو بھی ہو اے اللہ قرآن سے ایک صورتاً محبت لے کر آیا، اے اللہ اس محبت کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما، پورے مجمع کی مغفرت فرما، پورے مجمع کی مغفرت فرما، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، اللہ ہماری اعلیٰ اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے دوست و احباب کی مغفرت فرما، متعلقین کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں جو تیرے سامنے ریکویسٹ کرے، پیش کر کے ریکویسٹ کرے مغفرت کے لیے، بس یہ تیرا قرآن ہے، اے اللہ اس کی محبت میں بیٹھے ہیں، اس قرآن کے صدقے ہی معاف فرما دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرما دے۔ اے اللہ بیماریوں سے شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بھی بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما، ہسپتالوں میں، گھروں میں، اس مجمع میں، اے اللہ سب کو شفا کو پہنچانے والوں کو سب کو قبول فرما، جو جس لائن سے اے اللہ تفسیر کے اندر، بیان کے اندر مدد کرتا ہے، یا نظر محبت ہی سے دیکھ لیتا ہے، اے اللہ سب کو قبول فرما لے، سب کے اولاد کو حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، ہماری اس مجلس کو جو محبت کی نظر سے بھی دیکھ لے ان کی بھی مغفرت فرما دے، کہنے والے کی بھی مغفرت فرما، اللہ سننے والوں کی بھی مغفرت فرما، اور اس مجلس کو محبت کی نظر سے دیکھنے والے ان کی بھی مغفرت فرما، اور جو اس مجلس کو آگے پہنچا رہے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، ان کے خاندانوں کے سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، میرے ماں باپ کی، ہم سب کے ماں باپ کی، آل اولاد کی، استاذوں کی اور شیوخ کی مغفرت فرما، اے اللہ محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما، اے اللہ متعلقین کی مغفرت فرما، سارے مریدین کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔